محترم ماؤں اور بہنوں، کل جس آیت پر گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مومنین کو ابھارا گیا اشر حرم، حرام مہینے ختم ہونے کے بعد مشرکین کو پکڑو، جہاں کہیں بھی وہ ملیں انہیں گھیرو، ہر گھاٹ میں بیٹھے رہو اور انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ ان کے ساتھ اس سخت رویے کی تاکید کی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ اب ان کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے، قریش والوں کے ساتھ اور مکے کے مشرکین کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے کہ اب ان کی بری طرح سے پٹائی ہوگی، ان کے ساتھ سختی کی جائے گی، ان کی داروگیر کی جائے گی۔ ہاں، اگر لوگ اپنے رویے سے توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے گا، انہیں معاف کر دیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اس آیت پر جب گفتگو ہوئی تو میں نے بہت سے نکات کو جمع کیا تھا، ایک تو جذباتی جواب بھی، عقلی جواب بھی، منطقی جواب بھی، اور پھر قرآن مجید ہی سے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ یہ کل بتانے کی کوشش کی گئی کہ اتنی سختی کیوں کی گئی ہے، اور یہ مشرکین سے مراد میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا کہ عام ہندوستان کے لیے یہ آیت اپلیکیبل نہیں ہے، جس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ جو کوئی چنسامی، منسامی اور پنسامی کے نام سے ملے اسے ماریں پکڑیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں مشرکین سے مراد خاص کر جو ہے دو سٹیٹ کے درمیان کا ایک افیئر ہے، مکہ ایک سٹیٹ تھا، مدینہ ایک سٹیٹ تھا، دو ریاستوں کے درمیان کسی معاملے میں کسی بات چیت کے بعد ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کو ایک فریق نے جب نبھایا نہیں تو اس کے بعد جو ہے دوسرے اسٹیٹ کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ پہلے اسٹیٹ کے ساتھ برا معاملہ کرے، سخت رویہ اختیار کرے، اس کی اجازت دی گئی۔ ایک اور نقطہ، بہت اچھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قریش کے لیے 23 سال کی پوری مدت دی گئی۔ قریش ہی میں سے مکے کے جو لوگ جس خاندان اور قبیلے کے تھے، انہی خاندان اور قبیلے سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کو بھیجا۔ آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنی رحم دلی کا معاملہ کیا، کتنا بہترین سلوک کیا، ان کے ساتھ کیسی خیر خواہی کی کہ انہی کے اندر سے ایک رسول کو بھیجا۔ ایسے نہیں کہ کہیں باہر سے کسی رسول کو بھیجا گیا کچھ مدت کے لیے کہ جاؤ اور قریش میں اور مکے کے لوگوں میں کام کرو، ایسا نہیں، بلکہ انہی میں سے پلا بڑھا ہوا ایک آدمی جس کے اخلاق کو، جس کے کردار کو، جس کے معاملات کو لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے مطالبے کیے، ان مطالبوں کو آپ نے پورا کیا، انہی کے مطالبوں کے مطابق اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، آپ نے دعوت حق کا پیغام پہنچایا۔ ایک ایک گھر میں حدیث میں آتا ہے کہ 40-40 مرتبہ آپ چڑھ کر اترے، اور مکے کی گلیوں کی خاک چھانی آپ نے، آپ ہر بزم میں گئے، ہر انجمن میں گئے، ہر پروگرام میں گئے، ہر بازار میں تشریف لے گئے، ہر طرح سے لوگوں کو سمجھایا، ان کے اشکالات کے جواب دیے، لوگوں نے اعتراضات کیے اس کو سہا، لوگوں نے دشمنیاں کی اس کو جھیلا، اور پھر لوگوں نے گالیاں دی اس کو ہنس کر سہا، یہ سب کچھ کیا، یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اس قوم نے نکال دیا، اس کو بھی سہ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہی قوم اللہ کے پیارے رسول اور صحابہ پر حملے کیے، ایک نہیں، دو نہیں، 3-3 مرتبہ حملے کیے۔ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگر مشرکین کو، یعنی کعبے کے، مکے کے مشرکین کو اگر مہلت دی تو یہ اس کی رحمت اور فضل ہے، ورنہ سنت الہی یہ ہے۔ ہم نے گزشتہ بار بھی کئی مرتبہ بتایا تھا کہ انبیاء اکرام دنیا میں حجت بن کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ انبیاء اکرام، جب نبی آ جاتا ہے کسی قوم کے اندر تو اس قوم کا دو میں سے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، یا تو وہ قوم اسلام قبول کرے اور غالب آ جائے، یا پھر اس قوم کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، دنیا سے ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سنت الہی ہے۔ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا کچھ روا رکھا ان لوگوں نے، نکال دیا شہر سے، 20-22 سال کی محنت کے باوجود جب یہ لوگ سنبھلے نہیں تو سنت الہی کے مطابق ان پر عذاب آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، عذاب نہیں بھیجا، مزید موقع دیا سنبھلنے کا۔ اب اس کے بعد ان کے ساتھ یہ رویہ، سخت رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ بجا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ان سب معاملے میں اتنی سختی کا اعلان کرنے کے باوجود یہ بات بتائی گئی کہ اگر ان میں سے، مشرکین میں سے کوئی آپ کا کلام سننا چاہے، اسلام کی باتوں کو سمجھنے کی تمنا رکھے کوئی، تو اسے تم اپنے پاس بلاؤ، قرآن مجید کے تعلیمات سے اسے آگاہ کرو، اور پھر امان کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچا دو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی اب جنگ شروع ہونے والی ہے، بتا دیا گیا کہ کفار کو مارا جائے گا، پکڑا جائے گا، قتل کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی. لیکن ان سب حالات میں بھی اتنے سخت حالات پیدا ہو گئے، لیکن ایسے حالات میں بھی مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی تمہارے امان مانگے، تمہاری پناہ میں آنا چاہے، تو تم اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، سمجھ لے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم ابلغه مأمنه، ان کے مامن تک، محفوظ جگہ تک پہنچا دینا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ آخر حجت پوری کرنے کے لیے 23 سال میں ہر سوال کا جواب دیا گیا، ہر اعتراض کا جواب دیا گیا، ہر ڈاؤٹ کو کلیریفائی کیا گیا، آیتیں نازل کی گئیں، ان سب کے باوجود ایک لاسٹ وارننگ یہ ہے کہ قتل کیے جانے سے پہلے ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر سننا چاہیں، کلام کو سمجھنا چاہیں، تو لوگوں کو آنے کی اجازت دو، وہ آئیں بیٹھیں، کلام سنیں، اس کے بعد ان کو اپنے مامن تک پہنچا دو. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے انڈین کانٹیکسٹ میں کہ قتال اور جہاد کا یہ مرحلہ ابھی نہیں آیا، اس لیے کہ یہاں کی 80 کروڑ عوام تک اللہ کا کلام کیا ہے یہ لوگ اس سے واقف نہیں، اللہ کے کلام سے یہ لوگ واقف نہیں، جانتے نہیں کہ قرآن کیا ہے. قرآن، بھگوت گیتا، بائبل، فلاں ڈھکا، سب ایک ہی لائن کے، سب مذہبی کتابیں لوگ سمجھتے ہیں، اور آج تک نہیں معلوم کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر کیا پیغام دیا گیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہ مولانا سراج الحسن صاحب امیر جماعت بتا رہے تھے کہ اوڑیسہ کے اندر قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کیا گیا اوڑیا زبان میں، اور وہاں ایک بہت بڑا جلسہ کیا گیا، اور اس ترجمہ قرآن مجید کا اجرا کیا گیا لوگوں کے سامنے ایک پروگرام رکھ کر. اس میں کئی لوگ آگے بڑھ کر آئے، ایک بہت بڑا جرنلسٹ تھا، وہ آیا آگے بڑھ کر اور قرآن مجید کو لیا اور اپنے سر پر رکھا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا کہ میری بہت دنوں سے یہ تمنا تھی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان کیا ہے، میں چاہتا تھا کہ خود میں اپنی زبان میں اللہ کی باتوں کو سمجھوں، لیکن آج تک مسلمانوں نے ہزاروں برس سے یہ کام نہیں کیا اور آپ لوگوں نے یہ کام کر دیا. وہ لیا، اپنے سر پر رکھا، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کیا، اور بڑی خوشی خوشی کے ساتھ اس کتاب الہی کو لے کر گیا. اسی طرح پنجاب میں جب پنجابی زبان میں ٹرانسلیشن کیا گیا قرآن مجید کا، تو وہاں کے چیف منسٹر خود بھی اس میں شریک تھے، اور اس پروگرام کے بارے میں بڑے ہی بہترین تاثرات ملے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اس سے آج تک ہم واقف نہیں تھے، اور آپ کی قوم نے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، آپ پہلی مرتبہ ہمیں یہ کلام دے رہے ہیں. اس طرح ہندوستان کے مختلف گوشوں سے یہ بات آئی ہے کہ جہاں جہاں جماعتانی کے لوگوں نے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن وہاں کی مقامی زبان میں کیا، اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور 2000-3000 کا جو پبلیکیشن ہوتا ہے، ایک مرتبہ پبلش کیا جاتا ہے، ایک انسٹالمنٹ میں ختم ہو گیا. گویا کہ اللہ کے کلام کو سننے سمجھنے کی لوگوں کے اندر تمنا موجود ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر کے لوگوں کو اللہ کا کلام سنائے. یہ آغاز ہے، یہ پہل ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ آخری انتہا قتل کرنے سے پہلے بھی انہیں اپنی امان میں لو، اپنی حفاظت میں لے کر اللہ کا کلام سناؤ تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور پلٹنا چاہیں تو پلٹ لیں، یا پھر ان کے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو وہ اسلام قبول کریں یا پھر اپنی گردن کو تلوار کے سامنے پیش کریں. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ ان کے سامنے نہیں ہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، کمزور ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے. بالخصوص آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ 9 سنہ ہجری میں آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت بڑی تعداد میں لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر مدینے میں دیکھا جا رہا تھا کہ لوگ فوج در فوج، ایک سال کے اندر بتایا جاتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد 70 قبیلے مکے اور مدینے سے اطراف کے سارے عرب میں سے 70 بڑے بڑے قبیلے کے لوگ آ کر قبیلے کی شکل میں اسلام قبول کرنے لگے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، ابھی تازہ تازہ ایمان لے آئے تھے، ابھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے، کشمکش کا نام ہے یہ نہیں معلوم تھا انہیں، آزمائش کا نام ہے یہ انہیں معلوم نہیں تھا. تو اب یہ لوگ لڑنے سے کترا رہے تھے، چونکہ اب کہہ دیا گیا کہ مکے کے مشرکین کو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، الٹیمیٹم دے دیا گیا، تو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی. وہ ڈر رہے تھے کہ کیسے اب ہم اپنے ہی رشتہ داروں کی گردن کاٹیں، کہیں باپ ہے تو کہیں بیٹا ہے، رشتہ داریاں ہیں، عزیز داریاں ہیں مکے کے اندر، اور خرابت داریاں ہیں، اور ان خرابت داروں کو، ان رشتہ داروں کو کیسے تہہ تیخ کیا جائے. لوگ پریشان تھے، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اللہ کی بات پر وہ آگے بڑھتے اور جہاد کے لیے تیار ہوتے. تو اب مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے، کمزور مسلمانوں کو کہ یہ جو خطرات اور جو اندیشے تمہارے سامنے ہیں وہ سارے خطرات اور اندیشے نہیں پورے ہوں گے. ان کا یہ ڈر تھا کہ صاحب اگر جنگ کی اطلاع دے دی جائے, چھیڑ دی جائے, تو ابھی جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ پلٹ جائیں گے, یا پھر کافر و مشرکین مضبوط ہو جائیں گے اور پھر اسلام پر ایک اور بار آخری مرتبہ حملہ کر کے بیٹھیں گے. اس طرح اور بہت سے خطرات اور اندیشے میں مسلمان اس وقت جو نئے مسلمان تھے مبتلا تھے. ان کے خطرات کو, اندیشوں کو دور کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اب تمہیں اٹھنا چاہیے, لڑنا چاہیے مشرکین سے, ان لوگوں سے جن کے یہ 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 جرائم ہیں. اب گنایا جا رہا ہے کہ ان کے جرم کیا ہے مشرکین کے. ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب سورہ بقرہ کا مطالعہ ہم لوگوں نے کیا تھا تو وہاں ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معزول کیا, انہیں ان کے جو مرتبے سے, ان کا جو منصب تھا امامت کا, دنیا کی وہ امام قوم تھی اور ان کی امامت کے منصبے سے انہیں معزول کیا. معزول کیے جانے سے پہلے ان کی قرارداد جرم یعنی چارج شیٹ پیش کیا گیا, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین. قرآن میں نمبر تو لکھا ہوا نہیں ہے, بڑا ترتیب وار بیان کر دیا گیا کہ تم وہ قوم ہو جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا, تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا, تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم خدا کو جب تک نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے, موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ گائے کو قربانی کرو ذبح کرو تو تم نے اینچ پینچ کیا, ہزار سوالات کیے, ہزار اعتراضات کیے, موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ من و سلوہ ہمیں نہیں چاہیے, کنکڑی چاہیے اور گیہوں چاہیے, چاول چاہیے, دانا چاہیے, یہ اور یہ اعتراضات تم نے کیے, انبیاء کے ساتھ تم نے برا سلوک کیا, جبرائیل کو تم نے گالیاں دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے برا سلوک کیا, چارج شیٹ پیش کیا. ان سارے جرائم کی روشنی میں ہم تمہیں معزول کرتے ہیں, بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا. اسی طرح عیسائیوں سے کہا گیا سورہ آل عمران میں کہ تم نے بی بی مریم کو فلاں درجہ دے دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا, تثلیث کا نظریہ تم نے ایجاد کر لیا, فلاں فلاں فلاں, اس کی وجہ سے ہم تم کو معزول کرتے ہیں. اب یہاں مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے فلاں 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 جرائم ہیں, ان جرائم کی روشنی میں اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے, اب تم اس دنیا میں امامت کے قابل لوگ نہیں ہو اور کعبے کی متولیشپ اب تمہارے ہاتھوں میں رہنے والی نہیں ہے. اب ان کے چارجز بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ جو سخت رویہ اختیار کیا گیا اس کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ یہ سخت معاملہ ہونا چاہیے. کہا کہ کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام, ان مشرکوں کے ساتھ کیسے اللہ اور اس کے رسول نبھائیں گے جبکہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے, بار بار توڑا ہے, اب ان لوگوں کے ساتھ کیسا نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے. فمستقامو فاستقیمو, اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی سیدھے رہو, اور اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ تیر کا رویہ اختیار کریں اور پھر تمہارے ساتھ ریشہ دوانیاں کریں, تمہارے اندر بگاڑ پیدا کرنے اور تم پر دھاوے بولنے, تم پر حملے کرنے کی یہ لوگ سازشیں کریں, تو تم بھی ان کا زبردست حملہ کرنا, بدلہ لینا, اور انہیں اب اس وقت مہلت نہیں دینا چاہیے. ان اللہ یحب المتقین, اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. پھر پوچھا گیا کیفا وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ. اب دیکھیں کہ ان کے ایک ایک جرائم میں سے پہلا جرم یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نرم رویہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ وہ لوگ ہیں, جب غلبہ حاصل ہو جائے تم پر, ان مشرکین کو اگر مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ لوگ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ, الا کہتے ہیں آل سے, آل اولاد, نہ یہ لوگ رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. دیکھا جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ احزاب میں کیسے کفار و مشرکین نے اپنے بھائیوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا, خود اپنی آل اولاد کے ساتھ جب وہ اسلام قبول کیے تو ان کو پابند سلاسل کیا, زنجیروں میں جکڑا گیا, انہیں ہر قسم کی اذیت دی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی رشتہ داری کی اہمیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ قتال کا معاملہ نہ کیا جائے, ان کی گردن نہ اڑائی جائے, جبکہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں کیا. ولا ذمہ, دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے معاہدات کو پورے نہیں کیے, ایگریمنٹس کو پورے نہیں کیے. ایک تو انہوں نے رشتہ داری کا خیال نہیں کیا, اور دوسرے یہ کہ جو معاہدات, جو ایگریمنٹس تمہارے درمیان ہوتے رہے اس کا کبھی انہوں نے پاس و لحاظ نہیں کیا. اس جرم کی روشنی میں بھی کیا ان کو قتل نہ کیا جائے, کیا ان کو سزا نہ دی جائے, کیا ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کیا جائے. یرزونکم بافواہہم وطاب قلوبہم, اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمائشی باتوں سے, چکنی چپڑی باتوں سے تمہارا دل موہنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے قلوب کے اندر تمہارے خلاف ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے, ایک آگ ہے جو لگ گئی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام غالب آ گئے دنیا میں, اب ان کی حکومت قائم ہو گئی, مکہ مدینہ سارا سرزمین عرب ان کے اندر میں آ گیا, تو لہٰذا ان کے دلوں کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے, ان کے دلوں کے اندر ایک آگ ہے جو لگی ہوئی ہے, اور زبان سے یہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ منافقت ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے. کیا ایسے لوگوں سے جو صرف नुमाइशी बातें करते हैं, चिकनी चपड़ी बातें करते हैं और लोगों को बहलाने के लिए बातें करते हैं, लेकिन दिल से तुम्हारे दुश्मन है, क्या इनके साथ अपनी नरम रवैया अख्तियार किया जाए। अक्सर हम फासिकून, और इनमें से अक्सर तो बदअहद लोग हैं, बदकिरदार लोग हैं, फासिक लोग हैं, इनके साथ नरम रवैया अख्तियार नहीं किया जा सकता। नंबर चार यह है, इश्तरो बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, इन्होंने अल्लाह की आयात के इवज में हकीर चीजों को खरीदा। 23 साल तक इनके दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद रहा, वही आती रही, किताब की आयतें उतरती रही, किताब की आयतों से नहीं बताया गया कि तुम्हारे लिए आखिरत पायदार जिंदगी को जो बेहतर जिंदगी है उसे तरजीह दो, अपने अखलाक को संवारो, अपने किरदार को संवारो, अपनी दुनिया को बदल लो, इन लोगों ने कबूल नहीं किया। इस तरह भी आयत समानन खलीला, अल्लाह की आयत को पसे पूछ डाला, उसके इवज में इन्होंने दुनिया की चीजों को खरीदा, गोया कि दुनिया की जाहो हशमत, इनकी मुतवल्लीशिप, इनका अरब पर जो रोब और दबदबा था, कुरैश की जो सियादत और क़ियादत थी, इन चीजों को इन्होंने बचाए रखा और आयत इलाही को इनकार किया। क्या ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को तरजीह दी और आयत इलाही के साथ खिलवाड़ किया कि अब भी इनके साथ नरम रवैया अख्तियार किया जाएगा, नंबर चार। नंबर पांच ये है कि फसद्दू अन सबीली, ये वो लोग हैं जो न सिर्फ हक से रुके बल्कि हक की राह में रोड़े अटकाए, लोगों को हक कबूल करने से रोका, लोगों के दरमियान, हमने इससे पहले देखा सूरह बकरा में भी और सूरह आले इमरान में भी कि किस तरह अशगले छोड़ते थे, किस तरह से ये लोगों के दिलों के अंदर एतराजात पैदा करते थे, किस तरह अल्लाह के रसूल के दावत से लोगों को मुतासिर होने से बचाने के लिए गवाइयों को रखते थे, मुगनियों को रखते थे। एक आदमी गया इनमें का और ईरान जाकर वहां से गाने की किताबें और वहां से नगमों की किताबें लाया और मक्के में लौंडियों को रखकर गवाया जाता था, लोगों तरन्नुम से नगमों को पढ़ा जाता था ताकि लोग कुरान से मुतासिर न होने पाए। गोया के इनका जुर्म यह है कि न सिर्फ ये हक से रुके बल्कि हक से रोकने के लिए इन्होंने सारे जतन किए, इन्होंने सारी कोशिशें की और अपने से जो कुछ हो सकता था इन्होंने कर लिया कि हक गालिब आने ना पाए। गोया इनका एक बहुत बड़ा जुर्म यह है कि ना इन्होंने हक को कबूल किया, ना दूसरों को हक कबूल करने के लिए ये आमादा हुए, बल्कि उनकी राह में रोड़े अटकाते रहे, उनकी मुखालिफत करते रहे, उन्हें सताया गया। तो फसद्दू अन सबील, तो एक और उनका जुर्म यह है कि उन्होंने लोगों को हक के रास्ते से रोका। उसके बाद फरमाया इन्ना सा माकानो या मलून, ये कितने बुरे करतूत हैं जो ये करते रहे हैं, इन सारे करतूत के बावजूद क्या अभी भी इनके साथ ऐसा मामला किया जाएगा। ला यरखुबू नफी मोमिनीन इल्ला वला जिम्मा, फिर वही बात बताई गई कि ये वो लोग हैं जो मोमिनीन के साथ ना रिश्तेदारी का पास लिहाज रखते हैं और ना ही अहद पैमान का ख्याल करते हैं। वह उलाई का हमुल मोहतदून, और ये वो लोग हैं जो हद से गुजर गए। एक चीज की हद होती है, हर चीज के लिए एक हद है, हर दावत के लिए संभलने के लिए मौका दिया जाता है, संभलने के लिए खाद है, लेकिन उन सारे हुदूद की ये लोग फलांग गए, अब ये मजीद इनके लिए कोई मोहलत नहीं है। फइन ताबू व अकामु सलाता व आतु ज़कता फ इख्वानकुम फिद्दीन, कुरान का यही अंदाज है, जहां भी सख्त लहजे में गुफ्तगू करता है वहीं वो एतिदाल के साथ बयान करता है। जैसे हमने देखा सूरह निसा में जब फरमाया गया कि मुनाफिकीन के साथ सख्त रवैया अख्तियार करो, उन्हें अपनी मजलिसों में ना बिठाओ, उनके बातों का एतबार ना करो, ये सारी बातें कहने के बाद कुरान ने कहा कि इस सख्ती के साथ भी तुम उनके साथ सलाम का रवैया तर्क ना करो, सलाम करते रहो और सलाम को आपस में बढ़ाते रहो। ये कुरान का स्टाइल है, यहां सख्त बात चल रही है उसके बीचों बीच कहा गया, इसके बावजूद अगर वो अपनी रविश से बाज आते हैं, तौबा करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जकात देते हैं, फइख्वानकुम फिद्दीन, तो फिर ये तुम्हारे दीनी भाई हो जाएंगे, तुम्हारा और इनका रिश्ता दीनी रिश्ता कायम हो जाएगा। वनुफस्सिलुल आयात लिकौमिन यालमून, हम इस तरह से आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि समझने वाले लोग समझ जाएं। फिर पूछा गया फइन नकसु अयमानहुम मिन बादी अहदिहिम वतआनू फी दीनिकुम फकातिलु अयमतल कुफ्र इन्नहुम लअयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून, अब इसके बाद इनका चार्ज नंबर 6, पांच चार्ज तो उधर वाली आयत में, इनका जो छठा जो जुर्म है वो बताया गया कि इन लोगों के साथ कैसे अब मामला किया जाए कि बार बार इन्होंने अहद को तोड़ा, माहदात को तोड़ा, एग्रीमेंट्स का पास लिहाज नहीं किया और ये हमेशा से वतआनू फी दीनिकुम, और तुम्हारे दीन पर ताने कसते रहे, तंज तीर नश्तर चलाते थे और फिर अशगले छोड़ते थे, लोगों के अंदर मजाक पैदा करते थे, तमस्खुर करते थे, अल्लाह के रसूल का इस्तेहजा करते थे कि दीन के सिलसिले में इन्होंने कितना गैर संजीदा रवैया अख्तियार कर रखा था कि दीन के मामले में ताने कसते थे, गलत तरीका है। اس کے پس منظر میں علماء نے لکھا ہے کہ دشمنان اسلام کو اسلام کے خلاف لکھنے اور بولنے کی آزادی ہوگی. علمی طور پر اگر کوئی اسلام کے خلاف لکھنا چاہتا ہے, لکھتا ہے, بولتا ہے, اس کی آزادی ہوگی کہ اسلام کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. مثلا یہ کہ صاحب اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے, پراپر مقام نہیں ہے, اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے. لوگ لکھتے ہیں, اورینٹلسٹ لکھتے ہیں. جو سنجیدہ اور جو علمی اعتراض اسلام پر اٹھایا جائے گا اسے برداشت کیا جانا چاہیے, لوگوں کو سمجھانا چاہیے. لیکن جو تانے کسے جاتے ہیں, جو تیر لگائے جاتے ہیں, جو مذاق اڑایا جاتا ہے, جو طنزیہ طور پر لکھا جاتا ہے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. جس طرح سے سلمان رشدی نے لکھا, سلمان رشدی کی جو کتاب تھی وہ کوئی سنجیدہ کتاب نہیں تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سنجیدہ کتاب نہیں ہے. اسی طرح ورلڈ آف فتواز کتاب آپ نے دیکھا بھی ہوگا, بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا. ورلڈ آف فتواز جو کتاب ہے, اس کتاب کے اندر ارون چوری نے کتنے طنز کے ساتھ لکھا ہے علماء پر, ہمارے دیوبندی علماء پر, خاص کر دیوبند کے فتووں پر اس نے کمنٹ کیا. چاہیے تھا کہ دیوبندی علماء اس کا جواب دیتے, گروپ کی شکل میں اس سے ملاقات کرتے یا اس کے اعتراضات کا جواب دیتے. بہرحال ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو ساری چیزیں جو ہیں, علمی چیزوں کو تو برداشت کیا جائے گا. جیسے آرنل نے لکھا ہے پریچنگ آف اسلام کے اندر, آرنل نے کئی جگہ لکھا ہے کہ اسلام تبلیغ کا مذہب ہے, لیکن ساتھ ساتھ چلتے چلتے لوگوں نے اس کے اندر دہشت پیدا کر لی اور جہاد کے نام سے فلاں فلاں کر لیا. ساری چیزیں گویا جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے کتاب ہے وہ. اس کے باوجود اس کتاب پر کو برداشت کیا جائے گا, اس لیے کہ وہ علمی کتاب ہے, ٹائم بی کی کتاب ہے. اس طرح کے بہت سی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور وہ علمی کتابیں سے برداشت کیا جائے گا. لیکن یہ جرم کہ دین پر مذاق کیا جائے, طنز مارے جائے اور استہزاء کیا جائے, تمسخر کیا جائے, یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. تو انہوں نے یہ سارا کام کیا. آگے معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے مذاق اڑایا. حضرت بلال اور صہیب رومی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کیا ہاں یہی وہ لوگ ہیں, معاشرے کے بڑے بڑے لوگ, سمجھدار لوگ, بڑے مالدار لوگ, جو تمہارے دین کو قبول کیا, ان کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے تھے. غریب لوگ جنگ کے لیے رات بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجور کلا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیے جنگ کے لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ تو اپنا پورا گھر لا کر لٹا دیں گے, لیکن اے اللہ کے رسول میرے پاس یہی کچھ کھجور ہو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو لوگ ہنستے تھے, لو بھائی یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی, اب جنگ تبوک میں جا کر رومن امپائر کو قبضہ کرنا ہے, رومن امپائر سے ٹکر لینی ہے اور اس کے لیے ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی. لوگ اس طرح سے مذاق کرتے تھے. یہ مذاق, یہ تمسخر, یہ دل لگی اسلام کے ساتھ, دین کے ساتھ, کیا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ابھی ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے؟ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے. قرآن نے کہا, پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر, کفر کے سرغنوں سے, کفر کے سرداروں سے, باطل کے علمبرداروں سے تم لڑو, جنگ کرو اور ان کے ساتھ زبردست تمہاری مٹ بھیڑ ہونی چاہیے. انہم لائمان لہم, ان کے عہد و پیمان کا, قول و قرار کا کوئی اعتبار نہیں. اب یہ گردن زنی ہی سے جو ہے اپنے غلط کرتوت سے باز آئیں گے. لعلہم ینتقون, صرف تلوار کے ذریعے سے اب ان کی اصلاح ہو سکتی ہے, اور اصلاح کے سارے ذرائع, اصلاح کے سارے طریقے ان پر ناکام ہو چکے ہیں. اصلاح کا ایک طریقہ ہے, وہ تلوار ہے, اسی سے یہ بچ سکتے ہیں, اسی سے یہ سدھر سکتے ہیں. الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول, آخر میں سب سے گریو جو چارج ہے ان کے اوپر, ان پر جو ان کا جو گریو کرائم ہے, سب سے سنگین جو جرم ہے, اس جرم کو آخر میں رکھ کر بتایا کہ ان کا یہ جرم کیا کم ہے کہ انہوں نے رسول کو سرزمین سے نکال دیا. کتنے انبیاء کو جب بھی کسی قوم نے نبی کو نکالا اللہ تعالی نے فوراً عذاب بھیجا. قوموں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا ستایا اتنا ستایا, پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر وہاں سے خالی کیا, اس کے بعد عذاب آ گیا. حضرت ہم سے کہا اب تم چلے جاؤ, ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں. حضرت شعیب سے کہا کہ اے شعیب, ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ہماری قوم کے بڑے قابل اور ہنرمند آدمی ہو, اور ہم تم سے بڑی توقع رکھتے تھے کہ آگے چل کر تم قوم کا نام بلند کرو گے, لیکن کیا یہی دین اور اسلام پیش کرنے کے لیے تم آئے, اور تم اس کو اس بستی سے نکل جانا چاہیے. قوم شعیب نے کہا کہ لنخرجنک من ارضنا او لنتعودن فی ملتنا, ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں پھر پلٹ کر آنا ہوگا. جب جب نبی کو رسول کو کسی ملک سے دربدر کیا گیا, شہر بدر کیا گیا, اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا. ان کا اتنا بڑا جرم وہم بھی اخراج الرسول, انہوں نے رسول کو اخراج کیا, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں یہ لوگ نکالنے کے در پہ تھے, لیکن اللہ کا پروگرام بھی یہ تھا کہ مکے سے نکلے ہوں. یعنی کفار و مشرکین کے نکالنے سے آپ نکل کر نہیں بھاگے, بلکہ ایک ماسٹر پلان اللہ کے پاس تھا جس میں یہ تھا کہ مکے سے آپ نکلیں, مدینے میں آپ قیامگاہ بنائیں, اسلامک سٹیٹ بنائیں, ماڈل سٹیٹ بنائیں, پھر وہاں سے ایکسپینشن ہو. یہ اللہ کے پروگرام میں تھا, نکلے تھے اللہ کے پروگرام کے ساتھ, लेकिन इनका जुर्म कौन सा कम है कि इन्होंने रसूल को निकालने के लिए सारे जतन किए, सारी कोशिशें की, प्रोग्राम किया, एक एक कबीले का एक एक आदमी तलवार लेकर प्यारे रसूल के घर पर खड़ा रहा। क्या इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद भी गर्दन तंगी ना की जाए, इनके साथ जो है सख्त रवैया अख्तियार ना किया जाए। और फिर आखिर एक और चार्ज ये बताया गया, वहुम बदाउकुम अव्वला मर्रा। और फिर क्या ये चार्ज कम है, क्या इनकी ये गलती कम है कि हर मर्तबा लड़ाई में इन्होंने पहल की, जंगे बदर में इन्होंने पहल की, हजार लोगों को जमा करके लाए और अबू सुफियान के काफिले को लूटने का एक बहाना बनाया। हमने इससे पहले इस पर गुफ्तगू की थी गुज़िश्ता साल सूरह अनफाल में कि अबू सुफियान के काफिले को लूटने वाला जो मामला था वो एक बहाना था। असल में ये लोग चाहते थे कि किसी तरह से ये लोग बचकर निकल गए मक्के से सहाबा इकराम, लेकिन अब उनको मदीने में चैन से बैठने नहीं देना चाहिए। तो कहा कुरान ने वहुम बदाउकुम अव्वला मर्रा, हमेशा लड़ाई के लिए पहल इन्होंने की, जंगे बदर में ये पहले आए, जंगे उहद में ये पहले आए, एहजाब में न सिर्फ ये आए बल्कि ताइफ के बनी सकीफ के लोगों को जमा करके एक जबरदस्त फौज लेकर ये आए मदीना आए थे। तो लिहाजा क्या इनका ये जुर्म कम है कि हमेशा लड़ाई में इन्होंने पहल की थी, तो इसलिए अब इनके साथ ये सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा। मुसलमानों से कहा जा रहा है, मुसलमानों के दिल दहक रहे थे, दहल रहे थे और वो डर रहे थे कि साहब ये कैसा होगा कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ इतना सख्त रवैया अख्तियार करें। तो कुरान कहता है अतख्शौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौहु इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मानों में मोमिन हो चुके हो तो अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि उससे डरा जाए। तुम लोगों से डरते हो, तुम रिश्तेदारों से डरते हो, तुम दुनिया के नुकसान से डरते हो, ये मोमिन के लिए जेबा नहीं देता। वो दीन के लिए हमेशा नुकसान से बेपरवाह होकर, नुकसान से बुलंद होकर वो दीन की राह में काम करता है। और अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और दुनिया और दुनिया के मफादात और रिश्तेदारी और उसके नुकसान, इन सारी चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद फरमाया कि ये जो कहा जा रहा है कि तुम लड़ो, तुम अपने तलवार से इनकी गर्दनों को उड़ाओ, तो कहा कि कातिलूहुम युअज्जिबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह का एक प्रोग्राम है। वो ये कि अक्सर जितने अंबिया इससे पहले गुजरे हैं सिवाय हजरत मूसा अलैहि सलाम वगैरह के, अक्सर अंबिया का मामला यह था कि उनकी जमीयत छोटी थी, उनके साथ बहुत बड़ा फॉलोअर्स का ग्रुप नहीं था, तो इस वजह से अल्लाह ताला इंटरफियर करता था, इंटरवीन करता था, बीच में आकर अल्लाह ताला मुदाखलत करके वहां अजाब नाजिल करता था। हमने जैसे देखा कि कौम शुएब का मामला, कौम आद हो, कौम समूद हो, इन सारे अंबिया के साथ उनके साथ बहुत कलील तादाद थी मानने वालों की, लिहाजा अल्लाह ने उनको निकाल दिया, बचा लिया और सारी कौम पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बहुत बड़ी तादाद इस्लाम ला चुकी थी और एक बहुत बड़ी जमीयत उनके साथ थी, तो अब अल्लाह ने यह चाहा कि अल्लाह का अजाब डायरेक्ट नाजिल होने के बजाय मुसलमानों के हाथों से इन्हें अजाब दिलवाया जाए। ये अल्लाह ताला का प्रोग्राम है ताकि सिर्फ अजाब आने में जिल्लत कम है और मुसलमानों के हाथों से अगर अजाब दिया जाए तो उसमें ज्यादा जिल्लत है इन कुफार मुशरिकीन के लिए। तो फरमाया कि कातिलूहुम युअज्जिबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह ताला अजाब नाजिल करेगा तुम्हारे हाथों से, इन पर अजाब आएगा तुम्हारे हाथों से, वयुखज़ीहिम इन्हें जलील खार करेगा, रुस्वा करेगा, वयंसुरुकुम अलैहिम और तुम्हें इन पर गलबा अता करेगा, वयशफी सुदूर कौम मोमिनीन और तुम्हारे दिलों को ठंडक अता करेगा, तुम्हारे दिल खुश हो जाएंगे कि ये जालिम लोग इतना सताया, इतना खदेड़ा हमें और चैन से बैठने नहीं दिया, 22 साल तक हमारा पीछा करते रहे, अब अगर हमारे हाथों से इन्हें सजा दी जाए और सजा मिले तो हमारे दिल खुश होंगे। मोमिनीन से कहा गया कि तुम्हारे दिल खुश हो जाएंगे। मुफस्सिरीन ने इस जगह लिखा है कि आदमी हुज्जत तमाम करने के बाद, एक दाई है मुसलसल मेहनत करे और हर एंगल से लोगों को समझा दे, उस समझाने के बाद अगर वो कौम तबाह होती है, बर्बाद होती है, तो मोमिन को खुशी होती है, उससे पहले खुश नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहां मामला यह है कि हमने कोई दावत का काम नहीं किया, कोई इस्लाम की तबलीग का काम नहीं किया, लातूर में जलजला आता है तो खुश हो जाते हैं, अल्लाह का अज़ाब आया भी आना चाहिए और कहर आएगा, फलां जगह प्लेग आ गया तो कहते हैं कि अल्लाह ताला का कहर आया, अजाब आया। ये बहुत बुरी बात है कि हमने कोई दावत का फरीजा अंजाम नहीं दिया, हमने कोई जतन नहीं किया इस्लाम की दावत को, मैसेज को प्रोपोगेट करने के लिए, और अगर कहीं जलजला आ जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं लैंडस्लाइड में लोग दबकर फंस कर मर जाएं, ہم فوراً فتوے داغ دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر قہر نازل کیا. سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے بہت بڑے نیک اور اللہ والی ہیں, ہم نے کہا قرآن مجید کے سارے حقوق ادا کیے, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کسے کب عذاب دینا ہے وہ اس کے پروگرام میں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا عذاب آیا. لیکن دعوت کا پورا فریضہ انجام دینے کے بعد کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو مومن کے دل یقیناً ٹھنڈے ہوتے ہیں, اور ہونا چاہیے, یہ فطری ہے یہ کہ اتنی محنت کے باوجود جب یہ قوم سنبھلی نہیں اور ہر طرح سے انہوں نے ہماری مخالفت کی تو اب یہ ہے کہ یہ لوگ زندہ نہیں, زندہ دل نہیں ہے ان کا, یہ لوگ مردہ ہو چکے ہیں, اور مردوں کے لیے دفن کرنے سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. جب ان کو اگر زمین میں چلنے پھرنے دیا جائے گا تو مردوں کی سران سے ساری زمین بھر جائے گی, اس لیے ان کو دفن کرنا ہی بہتر ہے. لہذا اب ان کے اندر حصہ حیات نہیں, حرکت نہیں, ان کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسی حالت میں جبکہ اتمام حجت ہو جائے تب مومنین کے دل خوش ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبَهُمْ, اور تمہارے دلوں کی جلن کو اللہ تعالیٰ مٹائے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ, اور ساتھ ساتھ ایک بات اللہ نے یہ بھی کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو توبے کی بھی توفیق دے گا. اور مفسرین نے لکھا ہے یہ جو پورا فل پیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارو فلاں قتل کرو, ان کی یہ جرائم ہیں, ایسے سنگین بنا کر اللہ نے پیش کیا. آخر میں ایک چھوٹا جملہ یہ پیش کیا کہ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس میں سے توبہ کریں اور اسلام کی طرف پلٹ کر آئیں. مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, مومنین کو ابھارنا تھا جہاد کے لیے, اور اگر پہلے ہی یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توفیق دینے والا ہے, ایٹ فرسٹ رسٹر سے کہہ دیا جاتا تو پھر مومنین جو ہے وہ کمر کس بستہ نہیں ہوتے, اور کمر کس کر وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. لوگوں کو ابھارنا تھا, اس لیے اللہ نے ان کے سارے جرائم گنائے اور ایک اشارہ یہ کر دیا کہ لوگوں کو اللہ توبے کی توفیق دے گا. اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی. جس بڑے پیمانے پہ جیسے کل سے جو گفتگو ہو رہی ہے, اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ نقشہ ابھرا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کے بعد مکے کی گلیوں کے اندر خون کی ندیاں بہہ گئی ہوں گی, لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن نے یہ پورا سما باندھا, سما باندھنے کے مومنین کو ابھارا, لیکن حقیقت میں یہ ہوا کہ لوگ بہت اسلام قبول کر لیے, اللہ نے توبے کی توفیق بخشے. اور واقعات میں یہ نہیں ملتا کہ بڑے پیمانے پہ کوئی جنگ بھی ہو, 9 سنہ ہجری میں تو یہ آیتیں نازل ہوئیں اور 10 سنہ ہجری میں کوئی بہت بڑے پیمانے کی جنگ بھی ہو, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے قرآن میں اور احادیث میں اور تاریخ میں ہمیں ملتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت لائٹ انداز سے کہہ دیا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ, اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توبے کی بھی توفیق عطا کرے گا. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کا ہر پروگرام حکمت پر مبنی ہے. پھر مومنین سے پوچھا جا رہا ہے ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المومنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ام حسبت من تترکو, کیا تم یہ سمجھتے ہو, یہ صرف اس وقت کے مسلمانوں سے نہیں ہے, آج اس آیت کے مخاطب میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں. قرآن ہر ایک سے کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھ رکھا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تم یہ سمجھتے ہو, تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, تم نے ایمان کا دعویٰ کیا, اقرار کیا اور تمہیں آزمایا نہ جائے, ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, بلکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ دیکھے گا, جانچے گا, پرکھے گا, ٹیسٹ کرے گا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو سچے ہیں, جو صادق ہیں, اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں, اور کون لگے ہیں جو ڈھکوسلا ایمان, جو بودا ایمان اور جو ضعیف ایمان رکھتے ہیں. یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے جہاد سے لوگوں کو گزارتا ہے, اس کشمکش سے گزارتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس کے اندر جاہدوا منکم, جد و جہد کرنے کا بلب ہوتا ہے, اور کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں. کفار کافرین خواہ ماں باپ کیوں نہ ہو, خواہ رشتے دار کیوں نہ ہو, خواہ بھائی بہن کیوں نہ ہو, لیکن ایک مومن سے یہی توقع کی جائے گی کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرے, رسول سے زیادہ محبت کرے, مومنین سے زیادہ محبت کرے, اور اپنے خون کے رشتے دار اگرچہ کہ وہ کافر ہو تو ان سے محبت کم ہوگی. تو یہ آزمایا جا رہا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو جاہدوا منکم, اللہ کی راہ میں کشمکش کرنے کے لیے تیار ہیں, اور تم میں سے کون لوگ ہیں جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے پلڑے میں زیادہ ہو. یہ دیکھنے کے لیے اس آزمائش سے گزارا جا رہا ہے. اللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ہر کرتوت کو, تمہارے ہر فعل کو وہ جانتا ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ اس طرح کی آیت ہم کو 3-4 جگہ ملتی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. آج حافظ صاحب نے اس آیت کی تلاوت کی, وہ یہ کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے خراما خراما ٹہلتے ٹہلتے جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ اتنا آسان ہے جنت، جنت کا پالنا بہت آسان، سستے داموں میں جنت ملے گی؟ نہیں، بلکہ قرآن نے کہا ہے ایسا نہیں ہوگا. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہی جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کا بل بوتا رکھتے ہیں، کون ہی جو اس کی راہ میں اپنے آپ کو نچھاور کر دینے، اپنے آپ کو لگا دینے کی ہمت کرتے ہیں، اور پھر اس راہ میں آنے والی مصیبتوں کو دیکھ کر الٹے پاؤں نہیں پھریں گے بلکہ وصابر، اور جو لوگ پیر اپنے مضبوطی سے اس راہ میں جمائے رکھیں گے، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے مواقع لاتا ہے تاکہ دیکھ لیا جائے کہ کون ہی جس کی راہ میں سچے اور صادق اور مخلص بن کر جد و جہد کرنے والے ہیں اور صبر کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، جو آہ و بکا کریں گے، جو جزا و فضا کریں گے، جو چیخ و پکار کریں گے اور پھر پلٹ کر بھاگ جائیں گے. یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے مواقع لاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو جہاد اسلام کے اندر ہے یہ کسوٹی ہے، جیسے سنار پرکھتا ہے کسوٹی معلوم کرتا ہے کتنے کیرٹ کا ہے، اسی طرح جہاد ہر زمانے میں فرض ہے، اور اس جہاد سے مومنوں کو گزارا جائے گا، اس لیے کہ پرکھا جائے کہ تم میں سے کون ہی جو صادق الایمان ہے اور کون ہی جو تم میں سے ضعیف الایمان ہے. ان دونوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ جہاد کا مرحلہ تا قیامت جاری رہے گا. لیکن جو صحیح کانسیپٹ ہے جہاد کا، انشاءاللہ کل یا پرسوں، چونکہ پوری سورہ توبہ جو ہے جہاد ہی کے تصور پر مبنی ہے، تو میں انشاءاللہ کل پرسوں کہیں بھی موقع ملے تو جو رائٹ کانسیپٹ آف جہاد اسلام میں ہے، جو صحیح تصور جہاد ہے، میں اس وقت رکھوں گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. ہر مومن سے توقع کی جائے گی کہ وہ اس جہاد میں پارٹیسپیٹ کرے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے اوقات سے، اپنی قابلیتوں سے، ہر چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس راہ میں وہ لگائے اور جہاد کرے. یہ جہاد کیا ہے انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا. تو یہاں تک بات ختم ہوئی. اب اس کے بعد ان کی متولی شپ کو کیسے معزول کیا جا رہا ہے اور ان سے کیسے چھینا جا رہا ہے، آگے کی آیت میں بات آ رہی ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النارہم خالدون. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کے متولی بنے، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کے مجاور بنے، وہ مسجدوں کے خادم بنے، وہ مسجدوں کے سجادہ نشین بنے. یہ اب ان کا کام نہیں ہے. یہ حفاظت کریں گے مسجدوں کی، یہ مسجدوں کی خدمت کریں گے. میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی وہ بات بھی یاد آتی ہے کہ جس طرح سے بل کلنٹن اور امریکہ نے یہ کہا کہ صاحب اب عراق ہے، صدام حسین نے کبھی انقریب ہمارے اسپائی سیٹلائٹس نے بتا دیا کہ اس کے افواج کویت پر قبضہ کرنے کے بعد سعودی عرب کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں چونکہ مقدس سرزمین ہے اور یہاں بیت اللہ اور فلاں فلاں ہے، تو اس کے حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے فوراً انہوں نے اپنے فلائٹس کو بھیجا، اپنی فوج کو بھیجا. ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ مشرکین اور یہ یہود و نصارا کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کرنے کا بہانہ بنا کر پڑاؤ کیا اور اس سرزمین پر مکمل قبضہ کیا. ہمارے بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں، پروفیسر حسن رضا صاحب، ان کی بہت گہری نگاہ ہے. ان کے خیال میں اس صدی کے دو سب سے بڑے ٹریجڈی سی امت مسلمہ کے، اور عام لوگوں کے ذہن ادھر نہیں جاتا. ایک یہ ہے کہ خلافت کا خاتمہ ہونا 1917 میں یا 1920 میں، کمال عطا ترک نے خلافت کا جو خاتمہ کیا ہے، رہا سہا ایک نظام تھا ہمارا، رہی صحیح ایک خلافت تھی، اس خلافت کے خاتمے سے امت کا بہت بڑا نقصان ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا المیہ یوروپین اور امریکن افواج کا سرزمین حجاز میں آ کر قیام کرنا، یہ امت مسلمہ کے حق میں بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور آئندہ جو ہے اس کے اثرات محسوس ہوں گے. کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ مسجدوں کی حفاظت کریں، مسجدوں کے متولی بنے، مسجدوں کے سجادہ نشین بنے، اس کے خادم بنے، اس کے خدمت گزار رہنے کا دعویٰ کریں، ان کا یہ کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ اپنے آپ پر کافر ہونے کا، اللہ کے انکاری ہونے کا ہے کہ گواہ ہیں، اور اپنے آپ پر یہ گواہی دیتے ہیں، ان کے اعمال بتاتے ہیں، ان کے کرتوت بتاتے ہیں. آپ ذرا آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کس طرح سے بل کلنٹن کا معاملہ، اس کے اخلاق و کردار کا پوری دنیا کے سامنے آ چکا، اور ایسے ایسے لوگ بہانہ بناتے ہیں، انسانیت کا تحفظ کرنے والے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بن کر آتے ہیں، لیکن ایک عورت کے ہیومن رائٹس جو ہو سکتے ہیں تنہائی میں، وہ رائٹ دینے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوتے، اور سارے انسانوں کی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. کہا کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، ان کی زندگی گواہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں، ان کی زندگی گواہ ہے کہ یہ بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کیسے اللہ کے گھر کی حفاظت کریں گے، مشرکین کے بارے میں، کعبۃ اللہ کی جو تولیت کرتے تھے ان کے بارے میں بھی قیامت تک کے لیے بھی آیت ہمیشہ تر و تازہ ہے. کہا کہ شہیدین علی انفسہم بالکفر، یہ لوگ اپنے آپ میں گواہی دیتے ہیں، ان کے فکر، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے کرتوت گواہی دیتے ہیں کہ یہ کافر ہیں. اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، اور ان کے اعمال اکارت گئے، ضائع ہو گئے، انہوں نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت نیک عمل کیا ہوگا سارے ڈہ گئے. کیا نیک عمل تھا صاحب؟ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور کعبے کو پاک صاف کرتے تھے، بت اندر رکھے ہوئے تھے، سنم رکھے ہوئے تھے، لیکن اسے جھاڑو دیتے تھے، پاکی صفائی کیا کرتے تھے، اور پھر زمزم کے کنویں کی حفاظت کرتے تھے. یہ کچھ جو نیک اعمال انہوں نے کیے، یہ سارے نیک اعمال ڈہ گئے، ضائع ہو گئے. قرآن کا ایک فلسفہ ہے، اب یہ موقع نہیں کہ ہم بتائیں کہ مشرکین کے نیک اعمال کیوں قابل قبول نہیں ہیں. ایمان ہی کے ساتھ عمل صالح قبول ہے. ایمان اگر نہیں ہے تو ایک آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے ایک کافر، تو اس اچھے کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے ان کے لیے. ایمان کے ساتھ ہی عمل صالح قبول ہوتا ہے، اور مشرکین کا کوئی عمل صالح قبول نہیں ہوتا. اس کی ایک بہت پیاری مثال بتائی ہے لوگوں نے، میں نے آج سے 2-3 سال پہلے آیا تھا ایک مرتبہ، کہ مشرکین کی مثال ایسے ہے جیسے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ناز و نخرے برداشت کرے گا، اگر وہ پکاتی نہیں تو اسے بھی برداشت کرے گا، جلی ہوئی روٹی بناتی ہے برداشت کر لے گا، سالن میں نمک مرچ زیادہ ڈال دے برداشت کر لے گا، لیکن اپنی بیوی کو کسی ایرے غیرے کے ساتھ ایسی ویسی حالت میں دیکھنا کوئی شوہر پسند نہیں کرتا. اس مثال سے میں نے بتایا تھا کہ مولانا حبیب صاحب نے بتایا تھا کہ شرک کی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے برداشت کرے گا، ٹھیک ہے برداشت کرے گا، لیکن اپنے بندے کو اپنے مخلوقات کے سامنے سر جھکاتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرے گا. چوہوں کے سامنے، بندروں کے سامنے، پہاڑ کے سامنے، درخت کے سامنے، گائے کے سامنے، جو خدا کی مخلوق ہے اس کے سامنے خدا کی ایک اور مخلوق، خدا کا بندہ اگر سر جھکائے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. بے عمل ہے، کمزور ہے، ضعیف الایمان ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مثال صحیح نہیں ہے، لیکن میں نے بعد میں دیکھا کہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اسی مثال کو پیش کیا. پھر آگے میں نے ایک اور جگہ دیکھا تو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی مثال پیش کی ہے. اس سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بیوی اگر وہ بدکار ہے اور فاحشہ ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جو چاؤ چمکار کرے گی اور پیار کرے گی وہ قابل اعتماد نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، کوئی شوہر اسے پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے تعلقات ہی خراب ہیں. قرآن نے اسی لیے کہا کہ ان کے جو چاؤ چمکار اور پیار کے جو اظہار ہیں، کعبۃ اللہ کی متولی شپ اور پھر دمدم کے کنویں کی حفاظت اور کعبۃ اللہ کو پاک صاف کرنا، یہ جو ظاہری چیزیں ہیں یہ ویسے ہی ہے جو ایک فاحش عورت اپنے اصلی شوہر کے ساتھ چاؤ چمکار اور پیار کرتی ہے، یہی معاملہ ہے. کہا کہ اس لیے ان کے سارے اعمال ڈہ گئے. کوئی شوہر جیسے اپنی بیوی کو پسند نہیں کرے گا جبکہ اس کے کرتوت اگر صحیح نہیں ہو. تو اسی طرح یہاں کہا گیا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ڈہ گئے، ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد قرآن نے کہا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. کعبے کی اور سارے مساجد کی، چونکہ یہاں کعبۃ اللہ مختص کر کے نہیں بیان کیا گیا، پس منظر سے ہم سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہے، لیکن اس آیت کا اپلیکیشن سارے مساجد پر ہوگا. تو مساجد کی متولی شپ، اسے آباد کرنے کی ذمہ داری، اس کی سجادہ نشینی، اس کی مجاوری، جو کچھ آپ الفاظ کہہ لیں، اس کی متولی شپ، یہ سارے کام کرنے کے کون حقدار ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، جو آخرت پر ایمان لائیں، جو نماز قائم کریں، جو زکات دیں، اور پھر ولم یخش الا اللہ، اور کسی سے وہ ڈریں گے نہیں سوائے اللہ کے. یہ ہوتا ہے متولی کا سب سے بڑا کمال، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ لوگوں سے نہیں ڈرے گا، معاشرے سے نہیں ڈرے گا، بتوں سے نہیں ڈرے گا، سنم سے نہیں ڈرے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا، وہ ڈرے گا تو صرف اللہ سے ڈرے گا، اور ہر فیصلہ اس کا اللہ کو حاضر و ناظر جان کر وہ فیصلہ کرے گا. اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جمعیتوں کو خوش کرنے کے لیے جس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے. قرآن نے ولم یخش الا اللہ، مسجدوں کی متولی شپ کے لیے اہل ترین لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی اور سے ڈرتے نہیں. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، ایسے ہی لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر چلیں گے اور صحیح کام کر سکیں گے. اجعل تم سقایت الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کا من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی متولی شپ کرنا اور سقایت الحاج اور حاجیوں کو پانی پلانا اور عمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو پاک و صاف رکھنا اور اسے آباد رکھنا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کام کمن آمن باللہ و رسولی و جہاد فی سبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایمان لانا اللہ پر رسول پر، اس کام سے بھی بڑا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ نہیں، بہت چھوٹے کام ہیں یہ. ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے سامنے یہ کام بہت چھوٹے ہیں، بہت حقیر کام ہیں، اور تم نے اس کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے. تمہاری نگاہ میں بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو قدر کی چیز ہے وہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور جہاد فی سبیل اللہ. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، انہیں ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد کل مزید آیتیں آ رہی ہیں جس میں مومنین کے کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد مزید جہاد ہی کی گفتگو جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید کو غور و خوض کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک محترم حوالدار حلیم صاحب کی طرف سے ایک تحفہ آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. محترم عبد الرقیب صاحب انگلینڈ میں، انہوں نے اس کتاب کو دیکھا اور ان کو بہت پسند آئی یہ کتاب. یہ کتاب پاکستان کے کسی عالم دین کی ہے، ہم بھی نہیں جانتے کہ کون ہیں، کہاں کے ہیں، لیکن اس کتاب میں یہ ہے کہ 27، اکثر سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ 27 دنوں میں قرآن کو ختم کیا جاتا ہے رمضان میں، تو ہر دن تقریباً سوا پارا پڑھا جاتا ہے. سوا پارا کا جو خلاصہ کیا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا، صرف دو پیج کے اندر دیکھیں گے آپ، پہلی تراوی دو پیج کے اندر، دوسری تراوی دو پیج کے اندر، گویا دو پیج کے اندر، دو پیج کو پڑھنے کے لیے 7 سے 10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. تو گویا کہ پوری تراوی کا، اس رات کو جو پڑھی گئی ہے، اس کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر. کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہمارے لوگ جو نماز میں مختلف مسجدوں میں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد نماز، یہ جان لیں کہ آج کی نماز میں کیا باتیں اللہ تعالی نے ہم کو بتائی ہیں. تو رقیب صاحب نے پرنٹ کروایا اور حلیم صاحب کی طرف سے یہاں اب اس وقت پیش کیا جا رہا ہے کہ سب لوگوں کو ہم ایک ایک کاپی دے رہے ہیں. اس میں بالخصوص بڑے لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اپنے محلے میں متولی حضرات سے یا حافظ صاحب سے یا امام صاحب سے آپ ریکویسٹ کریں کہ نماز کے اختتام کے بعد اس کو پڑھ کر سنائیں. مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگ بہت سے اندیشے، خطرات، اور پھر وہ جماعتی عصبیتیں اور کیا کیا ذہنوں کے اندر رکھتے ہیں، اور پھر اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں، پڑھتے نہیں. آپ اگر تھوڑا سا کنوینس کرائیں، بتائیں کہ اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں اور اس کو اگر سمجھ لیں عوام، تو کتنی پیاری بات ہوگی. تو متولی حضرات سے یا پھر ائمہ سے یا پھر حفاظ سے آپ ریکویسٹ کر کے اس کو ہر روز، چونکہ آج ابھی 3 تراوی ختم ہوئی تو اور باقی ہے طویل، تو 20-25 تراوی ہمارے پاس باقی ہے، تو اس کا اگر 2-2 پیج پڑھ کر سنا دیا جائے پورے وانی بڑی کی مسجد میں تو کتنا اچھا ہوگا، کتنی پیاری بات ہوگی. تو بڑے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لے کر جائیں اور اپنے محلے میں اس کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من